यानी ये जगह जगह जैसे पत्थर लगा दिए जाते हैं कीप राइट कीप लेफ्ट, तो उसी तरीका से कहीं अंधे भी हैं, कहीं लंगड़े भी हैं, कहीं अपाहिज भी हैं। तो इस तरीका से वो इससे भी खुदा की रहमत का तस्वर करते हैं कि अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है। तो ये तालीम और तरबियत के निशानात है। अब रह गया कि एक आंख वाले को एक बेआंख वाले को जिस आजमाइश में उसने डाला है, तो नबियों की तालीम के जरिए से और कुरान मजीद वगैरह के बयानात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहादत से मालूम होता है कि वो अगर सब्र और शुक्र से काम ले तो इसके अजर की कोई इंतहा नहीं, अल्लाह ताला इसका अजर देगा। अब यह है कि एक आंख रखने वाला अगर आंखें रख के जहन्नम के गड़े में गिरा, जहन्नम को जिसका तसव्वुर सिर्फ शायराना अंदाज में नहीं हकीकत में करते रहिए, तो क़यामत के दिन देखे कि मेरी इस महरूमी ने अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ना जाने कितने अजाबों से बचाया, तो वाकई है कि वो राजी हो जाएगा कि मैं ठीक, बड़ा करम उसका हुआ कि मुझे नाक मिली और न मैं ये मुख्तलिफ फरेबों में मुब्तला हुआ, ठोकरें खाई और नई नतीजे तक पहुंचा। इसी तरीका से वो गरीब अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करेगा कि मियां साहब जो फर्राटे भरते फिरते थे कार में उनका क्या हश्र हुआ और मुझे अपनी गरीबी की बदौलत से ये अंजाम मिला। कह सकता है हमारे हुक्मा ने भी ये बात ठीक समझी है। शादी का किस्सा है ना कि वो कई सपने हैं, वो तो जहानिया जहांगश्त आदमी थे, हमेशा सफर करते रहते थे, तो शायद दमिश्क में गए तो उन्होंने देखा मस्जिद में जा रहे थे तो उससे पहले उनकी जूती फट गई थी, तो उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, क्या शोहरा है शादी का गली गली में शहर शहर में, लेकिन मियां का हाल ये कि जूती फटी हुई है और जूती भी नसीब नहीं है। तो कहते हैं कि जब मैं मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक शख्स के टांगे ही सिरे से नहीं है और घसटता हुआ मस्जिद आ रहा, तो मैंने मस्जिद में जाके फौरन अपना सर सजदे में डाल दिया कि शुक्र है कि जूती नहीं तो टांगे तो उसने दी है मुझे। तो बहरहाल ये वाकात जो इंफरादी वाकात है ये कुल्लियाती वाकात नहीं बल्कि इंफरादी वाकात है, और ये इंफरादी वाकात जो है इनके पहलू और है, ये इस कायनात की तालीम और तरबियत के लिए कुछ अशखास इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कुदरत इस्तेमाल करते हैं खुद, और उसके लिए उसने बड़ी बड़ी बड़े बड़े सिले रखे हैं, उनके बड़े अजर रखे हैं, बशर्ते कि वो अपना हक अदा करें। यानी टांग वाला जो है सिर्फ अपनी टांग का अफसोस न करे बल्कि अपनी आंखों का शुक्रिया भी अदा करे कि टांग नहीं तो आंखें तो हैं, समझिया ये भी तो होना चाहिए, एक नेमत तो दी है। मैं बहरा हूं ये वाकई है कि मुझे बहरे होने का कुछ कभी अफसोस नहीं होता, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि इसके बहाने से न जाने कितने फितनों से मैं महफूज रखता हूँ, वरना जवाब देने में जहमत होती। कोई ऐसी बात कहता है जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं कहता हूँ बाबा मैं तो माजूर हूँ कानों से, जब मैं आपके सुन नहीं सकता तो आपने सुनाने का मुझे क्या हक है, आप अपने काम करो मुझे अपने काम करने दो। तो मेरा मतलब यह है कि बहरहाल खुदावंद ताला के दुनिया में रहमत और उसकी रहीमियत ही असल में नुमाया है, और ये जो आसार इसके खिलाफ नजर आते हैं वो उसकी रहमानियत और रहीमियत ही को मदलल करने के लिए है। ये जो इक्का दुक्का निशानात नजर आते हैं ना, तो ये उसकी रहमानियत और रहीमियत ही के निशानात हैं, और ये कायनात की तरबियत के लिए अल्लाह ने अपनी दुनिया की तालीम तरबियत का काम जो है वो देवबंद अलीगढ़ पर नहीं छोड़ा, इसलिए कि मान लीजिए लोग क्या बनाते, बल्कि इसका कायनात में खुद निजाम किया है। ये कायनात अपने वजूद में बेहतरीन तरबियतगाह है, समझ गया। بہترین تربیت گاہ ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں اس مرتبہ جو ہے دوسرے درس میں قرآن کے فلسفے پر نظر ڈالوں گا, لیکن یہ رات میں نے بدل دی ہے. تاہم میں کچھ چیزیں کچھ اشارات کروں گا تاکہ آپ لوگ اپنے ذہن میں اس کو, یہ اس بڑے اہم مسائل ہیں سمجھے آپ, انہیں پر بڑے بڑے اسکول قائم ہو گئے فلسفے کے اور بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہو گئی دنیا میں. مسئلہ یہی ہے کہ انفرادی کیسز کو دلیل بنا کر کے اور انہوں نے خدا کے رحمانیت اور رحیمیت کے تصور ہی کو ختم کر دیا بالکل, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خود بہترین تربیت گاہ بنایا ہے, بشرطے کہ آپ اپنے عقل اور ہوش سے کام لیں. چلتے پھرتے ایک عقل اور فرزانہ آدمی کے طریقہ سے اگر آپ زندگی بسر کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو کہیں کسی خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے. خود ایک انسان بہترین فلاسفر اور بہترین تھنکر ہو سکتا ہے غور کرنے والا ہوں. کم سے کم ان باتوں کے لیے مطلق ضرورت نہیں ہے کہ جن باتوں کے خدا کے ہاں آپ سے پرسش ہوگی. یہ جو آرٹ اور سنت ہے یہ چیزیں تو عاقبت کار کے لحاظ سے اہمیت نہیں رکھتی نا, سمجھ گیا. یہ تو ٹھیک ہے کہ درزی کا کام جاننے کے لیے آپ کو درزی کے یہاں بیٹھنا پڑے گا, لیکن خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے, قیامت کا اعتقاد حاصل کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو نیکی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ زندگی کا کون سا راستہ صحیح ہے, اس کے لیے آپ کو کہیں کسی کی ضرورت نہیں. اس کائنات میں خود اس کا سامان اللہ تعالیٰ نے کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی اچھے معقول آدمی کی صحبت ملے گی اس علم کی تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن پیر سے کسی سے فائدہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیر کا سارا علم جو ہے وہ کتاب و سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے. اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے, سمجھ گیا. تو خیر و شر دونوں کا وہ مجموعہ ہے تصوف, جس کو میں کہتا ہوں. اس میں اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن اچھی باتیں اس لیے ہیں کہ کوئی مجرد باطل دنیا میں نہیں رہ سکتا, خدا کی دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہر باطل کو اپنے زندگی کے کچھ دن گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ کچھ حق کے اجزاء ملائے, مجرد باطل نہیں. اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجرد باطل ہو. یہودیت بھی مجرد باطل نہیں, نصرانیت بھی مجرد باطل نہیں, سمجھ گیا. زردشت کا مذہب بھی مجرد باطل نہیں ہے. فلسفے کی جتنی شاخیں ان میں بھی کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جو میرے علم میں ہے کہ وہ مجرد باطل ہو. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اجزاء ملے ہوتے ہیں, لیکن ہم کو اور آپ کو ہدایت کے لیے حق کامل کی, حق کے مجرد کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن مجید کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا اور اس میں ایک حرف کا بھی ادھر ادھر کوئی تغیر نہیں ہوا ہے, تاکہ آپ کو حق خالص مل سکے. تو یہ تو حق خالص ہے, باقی رہ گیا کہ اور جتنی چیزیں بھی ہیں سب اس میں کھوٹ بھی ملا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ باطل ہی باطل ہے, میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس میں حق اور باطل دونوں ملے ہوئے ہیں. کچھ اعتبار نہیں کہ آپ کہاں لکڑی چننے کی کوشش میں سانپ پکڑ لیں, یہ بھی ہوتا ہے نا. تو جن چیزوں کے اندر باطل بھی ملا ہوا ہو ان کو تو صرف اس وقت وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ جن کا علم اتنا پختہ ہے کہ وہ ہر جگہ امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. لیکن ایک حامی جو ہے وہ اس کام پر نہیں کر سکتا, وہ اگر جائے گا تو ٹھوکر کھائے گا. اسی وجہ سے جب حرام حلال کے ساری تفصیلات بتا دی تب اللہ نے کہا کہ اب تم اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اب تم میں اتنی تمیز ہو گئی ہے کہ تم حرام حلال کو سمجھ سکتے ہو, اس لیے ان کے ساتھ اگر بیٹھو گے اور کھاؤ گے تو ان کے حرام میں شریک نہیں ہوگی. علم کے بعد تو آپ جو چاہ پڑے, سمجھ گیا, بدھا کا فلسفہ بھی پڑھ ڈالیں, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو خیر حاصل ہوگا. لیکن صحیح علم و کتاب و سنت کے بغیر جو ہے اگر آپ اس طریقے کی کسی چیز میں پڑھیں گے تو اس سے گمراہی میں پڑ جانے کا نشان. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خداوند تعالیٰ کی رحمت جو ہے اسی کا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ اسی بھروسے پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اس کے بھروسے پر کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں خدا ہم کو گمراہی سے بچائے گا، اور اگر ہمیں ٹھوکر ہوگی تو وہ بھی ہمیں محفوظ رکھے گا. اور اسی کی بنیاد پر یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ عمل ہمارا مسور ہو، خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کے بل پر. تو حقیقت یہ ہے کہ یہی صفت ایسی ہے کہ جس صفت سے اعتماد حاصل ہوتا ہے انسان کو کہ جب میں اس کا نام لے کر کے چل رہا ہوں اور وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے تو انشاءاللہ وہ ہر قدم پر. دوسرے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قدیم صحیفوں پیشن گوئی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ خدا کے نام پر کہے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے نام ہی پر تو تمام نبیوں نے کہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ سوال تو آپ نے سمجھ لیا نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام نبیوں نے خدائی کے نام سے کیا تو حضرت کی یہ کیا تاریخ صفت ہوئی؟ تو واقع ہے کہ اور نبیوں کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں بڑا فرق ہے. اور نبیوں کی تعلیم تو اس طرح سے رہی ہے کہ وہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جو دل میں ڈالی گئی، اب اس کے تقاضے جو کچھ بھی تھے نبی نے اس کو بیان کیا، واضح کیا. لیکن قرآن کی نوعیت یہ ہے کہ ہر فرق لفظ لفظ جو ہے براہ راست وہاں سے آتا ہے، وہ اترتا ہے اور وہ نبی جو ہے آپ کے کان میں ڈالتا ہے. یعنی یہ بے آمیز بالکل وہی ہے، یعنی کسی قسم کی اس میں آمیزش نہیں. اور یہ بڑی چیز ہے کہ بندوں کو خدا کا براہ راست کلام ملتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بندے کے لیے بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. تو اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن مجید میں کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فطری طور پر غور کیجئے تو کسی فطرت سلیم پر جو آدمی ہے اس کے لیے کسی کام کے آغاز کرنے کا یہ ایک ایسا فطری طریقہ ہے کہ جو دل میں آپ سے آپ بات آتے ہیں ٹھیک ہے یہی ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت نوح کے متعلق آتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ مجرے عمر سن ربی لغفور رحیم، وہ کلمہ بھی اسی سے مستمبت ہے، یعنی بہت ہی کم فرق ہے، معنی کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہوئے کہ انہوں نے صاف انہو بسم اللہ نمل میں، سورہ نمل میں، کہ ملک سبا کو جو نامہ لکھا تو اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے قدیم ترین زمانوں سے چلا رہا ہے.